الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. بہت حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب بھی مارچ کا مہینہ آتا ہے تو خود بخود ایک تحریک ہمارے ذہن میں آتی ہے اور وہ ہے تحریک پاکستان. اس میں خاص طور پر 12 مارچ اور 23 مارچ 23 مارچ 1940 اور 12 مارچ 1949 یہ دو تاریخ اور جو سال ہیں پاکستان کے حوالے سے بڑے اہم ہیں. 23 مارچ 1940 کو مسلمانہ نے ہندوستان نے آزاد مملکت کا مطالبہ کیا اور وہ مطالبہ بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے موسوم ہوا اور اسی کی بنیاد پر ایک تحریک چلی الحمدللہ. اور تقریباً 7 سال کی مسلسل جد و جہد یا اس سے پہلے بھی کئی سال کی تحریک اور مسلسل جد و جہد کے بعد ایک خطہ زمین جس کو مملکت خداداد پاکستان کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. پھر دوسری بڑی اہم تاریخ پاکستان کے قیام کے بعد 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد کا طے ہو جانا اور اسمبلی سے پاس ہو جانا جس میں اس ملک کا مقصد اس ملک کے حصول کا مقصد اور قیام اور دوام اس بات کے ساتھ متعین کیا گیا کہ یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا کہ اس ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نظام زندگی چلایا جائے. لہذا 23 مارچ اور 12 مارچ کے حوالے سے مارچ کا مہینہ ایک انتہائی تاریخی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے. الحمدللہ تنظیم اسلامی کے امیر محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب نے اسی اعتبار سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر ایک تحریک چلائیں گے، ایک مہم چلائیں گے، اور اس مہم کو نام دیا ہے استحکام پاکستان مہم، جس میں عوام الناس کو یہی بات بتانی مطلوب ہے کہ پاکستان کا اصل مقصد قیام کا، مطالبے کا، اسلام کا نظام قائم کرنا تھا. الحمدللہ اس تحریک کے تحت عوام الناس اور خطبات جمعہ میں یہی بات یاد دلائی جائے گی کہ مملکت خداداد پاکستان جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا، یہ ایک وعدے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے جو ہم نے کیا اس کے نتیجے میں رب کائنات نے عطا فرمایا. لہذا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان خطبات جمعہ میں اسی سبق کو، اسی تاریخی حقیقت کو ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کریں. اس حوالے سے چند آیات مبارکہ میں نے آج منتخب کی ہیں انشاءاللہ، جس میں اسی حوالے سے چند گزارشات کی جائیں گی. پہلی آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 ہے. اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر اگر ذہن میں رہے تو آپ کو مملکت خداداد پاکستان کی تحریک بھی اس میں نظر آئے گی. اس آیت مبارکہ کے اصل مخاطبین تو مہاجرین مکہ تھے کہ جو مدینے ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 125 یا 150 رہی ہوگی کہ جو مکے کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر کے مدینے آئے، اور مدینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایک خطہ زمین بھی عطا فرمایا، ان کے دین کو مستحکم بھی کیا. تو گویا پس منظر یہ وہی مہاجرین مکہ ہیں، تقریباً وہی تصویر آج ہمیں اپنی بھی اس میں نظر آ جائے گی. مکے کے لوگ جو ہجرت کر کے گئے تھے اس کا پس منظر کیا تھا؟ جب دین کی دعوت قبول کی تو مشکلات اور پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نظریے کو قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا پوری زندگی میں، زندگی کے تمام گوشوں میں مکے میں ممکن نہیں رہا. لہذا مسلمانوں کو اجازت دی گئی پہلے حبشہ ہجرت کرنے کی اور بالآخر یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی، اور مسلمانانے جو مکہ تھے وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. مدینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی محنتوں سے ایک ایسی فضا تیار کر دی تھی کہ جو بڑے سردار تھے اوس اور خزرج کے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور 70-72 افراد مسلمان ہوئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ موقع ملا کہ ہجرت کر کے وہ مدینے جائیں، اور یثرب مدینہ تو نبی قرار پایا اور وہاں اسلام کو استحکام ملا. لہذا اس پس منظر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل کی. سورہ انفال تقریباً 2 ہجری میں نازل ہوئی. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، مکے میں مسلمانوں کی تعداد 100-200-250، اور مشرکین مکہ تعداد میں تھے، میجورٹی میں تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں دبا دیے گئے تھے، کمزور کر دیے گئے تھے. یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ کئی صحابہ کو شہید بھی کیا گیا، ٹارچر کیا گیا. حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، حضرت سمیہ شہید کی گئیں، اور دیگر جو صحابہ تھے ان میں خاص طور پر غلام طبقہ شدید پرسیکیوٹ کیا گیا، تشدد کیا گیا. مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا دیا گیا تھا، کمزور کر دیا گیا تھا. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور اے مسلمانوں تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تمہارے خاندان کو برباد نہ کر دیں، تجارت کو برباد نہ کر دیں. ظاہر بات ہے تعداد میں کم تھے، وہ زیادہ تھے تعداد میں، نتیجتاً یہ خوف بھی تھا مسلمانوں کو. فآواکم، تو اس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں پناہ عطا فرمائی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے تمہاری تائید کی اپنی خصوصی نصرت سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. لعلکم تشکرون، اور یہ اس لیے عطا فرمایا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ یہ ہے پس منظر مہاجرین مکہ کا جو ہجرت کر کے آیا۔ اب آپ غور کیجئے، بالکل یہی پس منظر، یہی سنیریو ہجرت پاکستان کا بھی ہے، جو ہجرت ہوئی خاص طور پر مہاجرین جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا اور پاکستان بنا، بالکل سیم سچویشن بنتی ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے لیکن میں مختصرا نظر کروں گا۔ قائد اعظم کے بقول پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلے شخص نے کلمہ پڑھا، اور یہ مسلمانوں کی سرزمین گویا پہلے سے اناؤنس ہو گئی تھی، ٹائم لگا اس میں، لیکن الحمدللہ یہ پوری تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے ایک طویل اور جان گسل محنت کرنے کے بعد پاکستان حاصل کیا ہے۔ یہ بات میں نے ریفرنس کے طور پر کئی مرتبہ عرض کی ہے، جب اگست کا مہینہ آتا تب بھی یہ بات کی جاتی ہے، مارچ کا مہینہ آتا تب بھی کی جاتی ہے۔ مولانا رفیع عثمانی صاحب ابھی قید حیات ہیں، وہ پوری داستان تاریخی ادوار سے سناتے ہیں، کئی مرتبہ ان کا خطاب جمعہ سنا گیا، اور وہ اس حقیقت کو یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان کا قیام صرف اس بنیاد پر تھا کہ ہم یہاں اللہ کا دین نافذ اور قائم کرنا چاہتے تھے، اور کوئی جواز اور کوئی مطالبہ تھا ہی نہیں مسلمانوں کا، اور خاص طور پر ہندوستان کا وہ مسلمان جس کو معلوم تھا کہ جن علاقوں میں پاکستان بننے والا ہے وہ ہندوستان میں جائیں گے، پاکستان میں نہیں جائیں گے، آزاد ریاست میں نہیں جائیں گے۔ پھر وہاں کا مسلمان، اس علاقے کا جو ہندوؤں کے ساتھ تھا، کیوں مسلمانوں، کیوں پاکستان کی تحریک کا ساتھ دیتا رہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ باقاعدہ یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور لے کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے وہ مطالبہ، یہ ہے وہ اسپرٹ، یہ ہے وہ روح پوری کی پوری تحریک کی۔ جیسے آپ جسم میں سے روح نکال دیں تو جسم بدبودار ہے، اصل شہ جو ہمارے جسم میں وہ روح ربانی ہے جس کی بنیاد پر پاکیزگی ہے۔ تو اگر تحریک پاکستان جس کے لیے قربانیاں دی گئیں، اس میں سے اس کلمے کو، تحریک اس کلمے کی تحریک کو نکال دیا جائے تو پھر پاکستان کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ لہذا مولانا مفتی اعظم پاکستان رفیع عثمانی صاحب کا الحمدللہ خطاب جمعہ 2015 کا 16 کا موجود ہے، سن لیجئے۔ اسی طرح تحریک پاکستان کے جو اصل محرکات تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، معمار پاکستان، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال، وہ سب کیا کہتے رہے پاکستان کے بارے میں، یہ ساری تاریخ حقیقت آج میرے پاس موجود ہے، میں پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ پاکستان اصل میں کس بنیاد پر بنا۔ لہذا قیام پاکستان خاص مشیت الہی کا مظہر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین نہیں، اللہ کی قوت پر، طاقت پر، اللہ تعالیٰ کے اظہار جو معجزات کا وہ اظہار کرتا رہا، اس کا اس کو یقین ہی نہیں۔ لہذا اس کے دلائل سنیے۔ امت کی تاریخ کے دوسرے 1000 سال کا آغاز کا سلسلہ مجددین عرب سے ہندوستان منتقل ہو گیا۔ پہلے 1000 سال تک سارے مجددین جو تھے وہ سارے کے سارے عرب میں آیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جس خطے کو دین کی خدمت اور تجدید کے لیے پسند فرمایا وہ ہندوستان کا علاقہ تھا۔ لہذا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان میں دو قومی نظریے کے سب سے پہلے مجدد بیان کرنے والے، پیش کرنے والے یہی ہیں۔ اسی طرح 20ویں صدی عیسوی میں جتنے اعظم رجال پیدا ہوئے وہ سب کے سب الحمدللہ اسی پاک سرزمین میں پیدا ہوئے، جس کی چند مثالیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ بیسیوں انعام ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کے فکر و فلسفے کو اعلی علمی سطح پر شاعری کے ذریعے یا اور مختلف طریقوں سے بیان کرنے والے ڈاکٹر علامہ اقبال، پوری دنیا میں ان کے مقابل کا کوئی فلسفی آپ کو مل ہی نہیں سکتا. اسی طرح اسلام کے فکر فلسفے کو آسان الفاظ میں عوام الناس تک پہنچانے والے سید مولانا ابوالعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے تحریک پوری دنیا میں کوئی اس کا مقابل نہیں, اور اس کے بانی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ, تحریک کی تبلیغ جماعت کوئی ثانی نہیں اس کا. اتنی زبردست عالمی تحریک جس شخص عظیم نے یہ برپا فرمائی, مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح جب خلافت عثمانیہ ختم کی گئی سازش کے تحت, 1919 سے لے کر 1924 تک کی جو بھی سازشیں تھیں مسلمانوں کے خلاف, جب انگریز یا یہودی کامیاب ہوئے خاص طور پر ہماری خلافت کو ختم کرنے کے لیے, تو جو تحریک برپا ہوئی اس کے خلاف وہ ہندوستان میں تھی, جس کو تحریک خلافت کہا جاتا, اور جس کے لیے جو مومنٹم بنایا مسلمانوں نے اس کی کوئی تاریخ پورے عرب میں نہیں ملے گی. اسی طرح یہاں پر جتنی بھی آزادی کی تحریکیں برپا ہوتی رہیں وہ اسلام کے نام پر برپا ہوئیں اور کامیاب ہوئیں. اس کی سب سے بہترین مثال تحریک پاکستان اور مسلمانوں نے ہند کا جوش و جذبہ, اس کی مثال میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کر دی. اب آئیے علامہ اقبال کے حوالے سے ان کے خطبات میں, خطبہ الہ آباد خاص طور پر 1930 میں جو انہوں نے پیش کیا اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, جس میں پاکستان کا مطالبہ کیا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر مبرم, اٹس ڈیسٹنی, جو لازمن ہونے والی سے ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہوگی. یہ اقبال کے الفاظ ہیں, یہ نکاح ہونی چاہیے, الفاظ یہ ہیں کہ قائم ہوگی, اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ دھبے عرب ملوکیت امپیریلزم جو دور آیا تھا خاص طور پر مسلمانوں پر, جس میں شدید قتل و غارت اور اسلام کا ایک مست شدہ تصور لوگوں کے سامنے آیا, کو دور کے دور میں آ گئے تھے جو چہرے عرب ملوکیت بادشاہت کے دور میں آ گئے تھے, انہیں دور کر کے اسلام کی اصل صورت یعنی نظام خلافت جو صحیح ترین عدل اجتماعی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. یہ ہے آبجیکٹو مفکر پاکستان علامہ اقبال 1930 خطبہ الہ آباد. اسی طرح معمار پاکستان قائد اعظم وہ کیا فرما رہے ہیں, اسلامیہ کالج پشاور 12 اپریل 1948 کا ان کا خطاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے ہم ایک ایسی مملکت تعمیر کرنے جا رہے ہیں جو تمام اسلامی دنیا کی منزل و مقصود کے اصول میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. ہماری کامیابی کا انحصار نہ صرف ہمارے اتحاد, نظم اور ایمان پر ہے بلکہ خدا سبحانہ و تعالی پر ایمان بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے جو انسانوں اور قوموں کی منزلوں کا تعین کرتا. یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے رحمت اللہ علیہ. اسی طرح ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کے حصول کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے تو ہندوستان سے مسلمان اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ خطاب ان کا 18 جنوری 1946 کا تھا. اسی طرح اگر آپ پاکستان کی تحریک پر غور کریں تاریخ کے اعتبار سے تو ایک اور حقیقت سامنے آئے گی کہ طاقتور انگریز اور ہندوؤں کی شدید مخالفت کے باوجود پاکستان کا قیام موجزانہ قیام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا. اسی وجہ سے اس کو مملکت خداداد کہتے ہیں, مملکت خداداد پاکستان جو عطا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس روز ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، یہ الفاظ بھی قائد اعظم کے ہیں۔ پھر ایک سب سے بڑی گواہی، پاکستان جس رات قائم ہوا وہ مسلمانوں کے نزدیک مقدس ترین رات کہلاتی ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو اللہ پاک نے یہ پاکستان نازل فرمایا، اور شب جمعہ بھی تھی، دو عظیم ساعتیں جمع ہوئیں، اور 3 دن یا 4 دن بعد مسلمانوں نے ایک اجتماع کیا جو عید الفطر کا تھا، جو آزادی کے اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی تھی۔ اب ذرا قائد اعظم کے آخری الفاظ بھی سن لیجئے، یہ بھی پرنٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ، ان کے معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، آخری دور کی یہ ان کے الفاظ ہیں جو بہت دھیرے دھیرے وہ کہہ رہے تھے اور ان کے معالج نے بعد میں کوٹ کیے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ حوالہ اس کا روزنامہ جنگ ہے، 11 ستمبر 1988 کو ان کے انتقال کے موقع پر جو مختلف ایڈیشن چھپتے ہیں، 88 میں خاص طور پر جو ایڈیشن چھپا تھا اس میں یہ سٹیٹمنٹ پورا نقل کر دیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں، تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے، یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب الفاظ بڑے اہم ہیں، میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا، اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت عطا فرمائے۔ مفکر پاکستان اور معمار پاکستان کے جو نظریات تھے خاص طور پر پاکستان بناتے وقت، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اس کے بعد بھی الحمدللہ کئی دلائل ہیں، مثلا پاکستان کا قائم رہ جانا خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، شدید ترین دشمنی کے باوجود ہندو کئی مرتبہ سازشیں کرنے کے باوجود الحمدللہ کامیاب نہیں ہوا، اور پاکستان نہ صرف یہ کہ قائم ہوا، قائم رہ گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا تھا کہ یہ جو سروائیول کے لیے کسی اسٹیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پاکستان کے پاس ہیں ہی نہیں، اور ہندوستان کے پاس یہ تمام تر موجود ہیں، لہذا انہوں نے پیشن گوئیاں کی تھیں کہ پاکستان چند سالوں بعد ختم ہو جائے گا، ضم ہو جائے گا ہندوستان میں۔ لیکن بحمد تعالیٰ قائم بھی ہوا، قائم ہے الحمدللہ، اور نہ صرف یہ کہ قائم ہے بلکہ دنیا کی پہلی عالمی ایٹمی ٹیکنالوجی کا حامل مسلمان ملک اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، پاکستان کو اللہ پاک نے یہ توفیق اور صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاکستان ایک عالمی سطح کی سائیکل نہیں بنا سکتا، آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لیول کی کوئی بائی سائیکل بنا سکے، ساری امپورٹ باہر سے آتی ہیں، لیکن رب کائنات نے ہمیں ایٹمی طاقت عطا فرمائی، معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اور انڈیا سے کمپیریٹیولی بہتر ہے ہماری ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی، ایٹمی طاقت، یہ سب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ کیسے عطا فرمائی؟ وہ یا رب کریم کا خصوصی فضل و کرم ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح 12 مارچ 1949 بھی ایک بڑی اہم تاریخ ہے، لینڈ مارک ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے قیام کے مقصد کو واضح کیا گیا، آبجیکٹو ریزولوشن کے نام سے آج بھی آپ کے آئین پاکستان میں موجود ہے، جس کے تحت اس ملک میں کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی کہ جو قرآن اور سنت کے متصادم ہو۔ یہ بڑی اہم لاز ہے، ایک قرارداد، ایک شک ہے ہمارے آئین پاکستان کے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود اس وقت صورتحال کیا، تکلیف دہ صورتحال کیا؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مملکت خداداد پاکستان کے قیام کے ادوار سے ان تمام حقائق کا انکار کرتے ہیں، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، قائد اعظم تو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، مسلمان کا یا اسلام کا کبھی انہوں نے نام ہی نہیں لیا، معاذ اللہ، 175 تقریریں قائد اعظم کی موجود ہیں جس میں ریفرنس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کا اصل مقصد یہی تھا جو بات بیان کی گئی. علامہ اقبال بھی جو کہتے رہے یہ کہہ گئے اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں. لیکن بہرحال آج 70 یا 78 سال بعد اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے پیچھے اسلام یا اسلامی قوتیں نہیں تھی تو یہ بہت بڑی حقیقت کا انکار کرنا ہے. جیسے کوئی شخص سورج کو کہے کہ سورج ہے ہی نہیں, اگر سورج پہ تھوڑے بہت بادل آ جائیں کبھی جیسے آ جاتے ہیں اور کوئی شخص سورج کا انکار کرے تو آپ اس کی عقل پر ماتم کریں گے کہ بھائی تجھے نظر نہیں آ رہا لیکن سورج کی روشنی موجود ہے. بالکل اسی طرح پاکستان کے قیام میں الحمدللہ اسلام کا ہی نعرہ تھا اور یہ مسلمانوں نے ہندوستان نے الحمدللہ جو قربانیاں دیں وہ اسلام کے نام پر. بہرحال اس حوالے سے کرنے کا کام کیا ہے آخری میں ذرا 10 منٹ ہیں غور سے سنیے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سورہ ابراہیم کی آیت بڑی اہم ہے. رب کائنات فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے. لیکن آیت کا دوسرا حصہ ذرا اہم ہے جس طرف توجہ نہیں ہوتی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کی, کفران نعمت کیا, اِنَّ عَذَابِ لَشَدِید, تو یقیناً میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. لہذا کرنے کا پہلا کام اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرو. با خدا عرض کر رہا ہوں, اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں, یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اس کا ذرا پوچھو جا کر شام والوں سے. آج شام کا وہ حسین خوبصورت ترین علاقہ, دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ, تمدن کے اعتبار سے, اسلام کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے خوبصورت ترین علاقہ شام, فلسطین کا علاقہ, وہاں کے لوگ انتہائی بہترین, لیکن آج وہاں کیا صورتحال ہے دیکھی جا سکتی ہے. کسی کشمیر کے مسلمان سے پوچھو کہ جس کے ساتھ ظلم و ستم 50, 60, 70 سال سے ہو رہا ہے مسلسل, یہ آزادی کیا نعمت ہے. کسی فلسطین کے مسلمان سے پوچھو, خاص طور پر جو غزہ کی پٹی میں رہتے ہیں, 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان قید و بند ہیں تقریباً, آزادی نام کی کوئی شے نہیں, سروائیول کے لیے وہاں مشکلات ہیں. پوچھو برما کے مسلمانوں سے جن کو رب کائنات نے نعمتیں دی تھیں. اگر پوچھا ہے تو پوچھو ذرا مسلمانوں نے ہندوستان سے, جہاں آج بھی ہندو تانا دیتا ہے, مسلمان کے 2 استان پاکستان یا قبرستان, دفع ہو جاؤ یہاں سے. آج بھی وہ تانا سنتے ہیں اپنے کانوں سے, تمہارے 2 استان ہیں, یا تو پاکستان جاؤ یا قبرستان جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. بڑی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں, اور بھی کہیں, یہ تو میں نے چند نام لیے ہیں. آزادی کتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ, اس کا شکر ادا کیجئے. کیسے؟ رب کائنات نے اگر یہ ملک مملکت خداداد عطا فرمایا تو لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اس مقصد کے قیام کی جد و جہد کی جائے جو اس وقت تک ہم حاصل نہیں کر سکے, بلکہ شاید ہم 1 قدم آگے چلیں تو ہمیں 2 قدم پیچھے کر دیا گیا. چلیں چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی. جو حال اس وقت ہمارا ہے میں بیان نہیں کر سکتا, بہت تکلیف دہ صورتحال نظر آ رہی ہے, بالکل آنکھوں سے نظر آنے والی. قوم قومیتوں میں تقسیم ہو چکی اور شدید نفرت موجود ہے. جائیے ذرا بلوچستان میں اور اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کا تعارف کہاں سے, کون سی زبان بولنے والے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان نفرتوں کا. نان بلوچ آر ناٹ ایکسیپٹیبل. وہ علاقے ہیں باقاعدہ وہاں جہاں نان بلوچیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کسی بھی صورت میں, شدید نفرت. اسی طرح سندھ میں نفرت موجود ہے نان سندھیز سے. فاٹا چلے جائیے, بلوچستان چلے, سرحد کے علاقے میں چلے جائیے, یہ نفرتیں بوئی گئی ہیں باقاعدہ اور اب پروان چڑھ چکی ہیں, مضبوط تر ہو چکی ہیں. مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کا کچھ اندازہ ہے؟ شدید نفرت, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے آج تک. وہ بات دوسری ہے کہ تحریکوں میں یا جلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. میں طنز نہیں کر رہا ہوں، حقائق بتا رہا ہوں، حقائق ہیں یہ، حقائق. یہ ساری نفرتیں بوئی گئی ہیں، تم فلاں مسلک کے ہو، تم فلاں مسلک کے ہو، تمہاری مسجد یہ ہے، تمہاری مسجد وہ ہے. اس کو لطیفہ نہیں سمجھیے گا، میں حقیقت بتا رہا ہوں. ایک صاحب کسی علاقے میں گئے، انہوں نے کہا بیٹا مجھے نماز پڑھنی ہے، بچے سے پوچھا نماز پڑھنی ہے. بچے نے پہلے تو ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر پہلے پوری طرح، بچہ ہے یہ ہمارے نوجوان، کہا انکل آپ کو کس مسجد میں جانا ہے؟ کہا بیٹا مسجد میں جانا ہے، وہ فلاں مسجد بریلویوں کی ہے، وہ فلاں مسجد دیوبندیوں کی ہے، وہ فلاں مسجد اہل حدیث کی ہے، وہ امام بار کا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ یہ ہے اس وقت حقیقت، ہماری حقیقت، کہ ہم مختلف مسلکوں میں اور گڑوں بندیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. اور بچہ بتا رہا ہے یہ بات کو، مطلب بچے کے دل و دماغ میں بھی ہم نے یا ہمارے لوگوں نے ان باتوں کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا. اور بھی نہ جانے کیا کچھ تقسیم ہے، لہذا خطرہ اس بات کا ہے، خطرہ ہی کہوں گا، خبردار کرنا ہی کام ہے ہمارا، کہ پہلا عذاب کا کوڑا ہمارے سروں پر پڑ چکا، بدترین عذاب کا کوڑا تاریخ میں، بدترین. اور وہ تاریخ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، وہ ہے 16 دسمبر 1971 کا اہم واقعہ، بلیک ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان. اس پر تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جو میں بھی کروں گا، کہ یہ تاریخ کا اہم سیاہ باب ہے جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ اللہ تعالی کے عذاب کا پہلا کوڑا پورے 25 برس بعد 47 سے 71 جو وعدے کیے تھے تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پورے نہیں کیے، لہذا پہلا عذاب کا کوڑا چکھو، اٹھا لو پان دان اپنا، میں باز آیا محبت سے، دفع ہو جاؤ، پاکستان کا نام بھی لے جاؤ یہاں سے. اور بنگالی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش کا قیام کس بات کی علامت ہے؟ اور اسلامی تحریکوں کے سربراہوں کے ساتھ پچھلے دنوں جو کچھ ہوتا رہا وہاں، ان کو جتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب اسلام دشمنی کا بالکل واضح ثبوت ہے، اور ہندوستان سے دوستی کا واضح علامت بنگلہ دیش کی حکومت. لہذا اور اس پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس پر آئندہ کبھی انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی بات کریں گے. لیکن خطرہ اس بات کا ہے، لئن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، ابھی بھی اپنا رخ درست نہیں کیا، اور چائنا اور رشیا کو دعوت دیتے رہے اس ملک کو مزید برباد کرنے کے لیے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے ملک مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے، جہاں سرحدوں کی حفاظت الحمدللہ ہماری ذمہ داری ہے، نظریاتی سطح پر اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور پاکستان کا ایک ہی نظریہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ قائم ہوا، قائم رہے گا انشاءاللہ العزیز. لیکن اگر اس کی جڑوں کو مضبوط کیا ہم نے اسلام کی بنیاد پر، تحریک پاکستان جس بنیاد پر چلی تھی، اسلام مضبوط ہوگا انشاءاللہ تو پاکستان مضبوط ہوگا. اور اسلام کی جڑیں ہم کاٹتے رہیں تو پاکستان کا استحکام و دوام ممکن ہی نہیں. کیا کچھ ہو سکتا ہے، میں نے صرف اشارے کیے ہیں، گریٹر بلوچستان بنانے کے دعوے نہیں، اب باقاعدہ میپ چھاپ چکا، بلوچ لیڈر سے چائنا مذاکرات کر رہا ہے براہ راست، شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے. بلوچ آرمی سے چائنا کے مذاکرات کے چھ معنی. بہرحال یہ سب اندیشے نہیں، اب اس کی پریکٹیکل ڈیموسٹریشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی امید کے چراغ، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.